بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اور اے پیغمبر، اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں، پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے، لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر، کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمانوں کو خوف زدہ نہیں کرتا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک ایک مومن کی کرامت یہ ہے کہ اس کا لباس پاکیزہ ہو اور وہ تھوڑے پر بھی قناعت کرے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 186 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب محمد رضا جنتی. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, بندہ مومن اپنے دشمن پر ظلم و ستم نہیں کرتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, حسد نہیں کرتا اور کسی کو تانا بھی نہیں دیتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, قیامت کے دن مومن سے 4 سوال کیے جائیں گے, اپنی عمر کس طرح سے گزاری, اپنی جوانی کیسے بسر کی, مال و دولت کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ہماری صبح کی نشریات عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے, پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام نور ایمان پیش کیا جائے گا. اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے, اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, مومن سخت حالات میں باوقار, بلا کے وقت صابر, رفاہ و آرائش کے وقت شکر گزار اور رزق الہی پر قانع رہتا ہے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. غزہ کے علاقے رفح کی گنجان آبادی پر سینی حکومت کا ممنوع ہتھیاروں سے ہوائی حملہ, خواتین اور بچوں سمیت سینکڑوں فلسطینی شہید و زخمی. غزہ کی زمینی جنگ میں مزید 11 سینی فوجیوں کی ہلاکت. اور پاکستان میں انتخابی نتائج کے مکمل ہونے کے بعد سیاسی جماعتوں کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع. اور لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. رفح کے مختلف علاقوں پر وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 100 سے زائد فلسطینی شہری شہید ہو چکے ہیں. صہیونی حکومت نے رفح پر حملے میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے رفح کے مرکز میں فلسطین کی ہلال احمر سوسائٹی کے ہیڈ کوارٹر کے قریب واقع رہائشی مکانات کو وحشیانہ حملوں کا نشانہ بنایا. رپورٹ کے مطابق اس وحشیانہ جارحیت میں اب تک 100 سے زائد فلسطینی عام شہری شہید اور 230 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں, جبکہ شہید و زخمی ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی چیف آف آرمی اسٹاف ہیلوئی نے ایک بیان میں کہا تھا کہ رفح میں فوجی کارروائی کے منصوبوں کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے. غاصب صہیونی حکومت کے وزیراعظم نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ رفح کے خلاف زمینی فوجی کارروائی کا آغاز آئندہ 2 ہفتوں میں ہو جائے گا. نتنیاہو نے ایک بار پھر ہانکتے ہوئے کہا کہ رفح میں رمضان سے پہلے پہلے تحریک حماس کی بٹالین کا خاتمہ کر دیا جائے گا. ان کا یہ بیہودہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ غزہ میں حماس کو تباہ کرنے کا وہ اپنا خواب صرف دیکھتے ہی رہ گئے. ان کی کوئی آرزو غزہ میں پوری نہیں ہو سکی ہے. اس درمیان اطلاعات ہیں کہ صہیونی حکومت نے رفح میں اپنے تازہ ترین حملے میں ممنوع ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے۔ رفح کے القوت اسپتال کے ڈائریکٹر نے بتایا کہ صہیونی حکومت نے رفح کے خلاف ایسے ہتھیار استعمال کیے ہیں جو بین الاقوامی سطح پر غیر روایتی اور ممنوع ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی فوج کی بمباری میں بعض افراد کے ہاتھ پیر کٹ گئے ہیں اور بعض بری طرح جل جانے کے ساتھ ہی دماغی مسائل کا شکار ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے رفح پر صہیونی حکومت کی جارحیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تاکید کی ہے کہ امریکی حکومت اور بذات خود جو بائیڈن صہیونی وزیراعظم کو رفح پر حملے کا گرین سگنل دے کر اور اس غاصب حکومت کی فوجی و مالی مدد و حمایت کر کے فلسطینیوں کے خلاف غیر انسانی جرائم میں برابر کے شریک ہیں۔ سما نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق تحریک حماس نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ رفح کی افسوسناک اور ابتر صورتحال کے پیش نظر جہاں 14 لاکھ فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی ہے، اس شہر پر غاصب صہیونی حکومت کا حملہ ایک اور وحشیانہ جرم ہے جو نسل کشی اور جبری نقل مکانی اور مختلف مسائل و مشکلات پیدا ہونے کا باعث بنے گا۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت اور صہیونی فوج نے رفح پر حملہ کر کے فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کے فیصلے کی نسل کشی بند کرانے کے لیے پیرو تلے روندا ہے۔ بنابری عرب ممالک او آئی سی کے رکن ملکوں اور اسی طرح سلامتی کونسل سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وہ صہیونی جارحیت بند کرائے اور غزہ کے فلسطینیوں کی نسل کشی کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ اس سلسلے میں الاقصی چینل نے بھی حماس کے ایک رہنما کے حوالے سے تاکید کی ہے کہ رفح پر صہیونی جارحیت قیدیوں کے تبادلے کے لیے مذاکرات کی ناکامی پر منتج ہوگی۔ حماس کے رہنما نے کہا ہے کہ نتنیاہو فلسطینی قوم کی نسل کشی اور رفح میں بھی انسانی المیہ جنم دے کر قیدیوں کے تبادلے کے سمجھوتے سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں فلسطینی استقامت نے 11 صہیونی فوجیوں کو ہلاک کر دیا۔ میڈیا ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ خان یونس میں ایک محاذ پر فلسطینی استقامت نے گھات لگا کر ایک حملہ کیا جس میں صہیونی فوج کے ایک جنرل سمیت 11 فوجی ہلاک ہو گئے۔ غیر سرکاری صہیونی ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان ڈینیل ہاگاری نے خان یونس میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کے بارے میں بیان جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صہیونی حکومت کے ریڈیو ٹی وی نے بھی رپورٹ دی ہے کہ فوج کو خان یونس میں مشکل حالات کا سامنا ہے۔ غزہ کی زمینی جنگ میں اب تک بڑی تعداد میں صہیونی فوجی ہلاک کیے جا چکے ہیں، لیکن صہیونی حکومت اس طرح کی خبروں کو شدید سینسر کر رہی ہے۔ عالمی ادارے صحت نے رفح پر صہیونی حکومت کے ممکنہ حملے کو نہایت تشویشناک قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ رفح پر ہر طرح کے حملے کے تباہ کن نتائج سامنے آئیں گے۔ عالمی ادارے صحت کے سربراہ تیدروس ایڈہانوم گیبریوس نے سوشل میڈیا پر لکھا ہے کہ رفح پر اسرائیلی حملے کے ان 14 لاکھ فلسطینیوں کے لیے انتہائی تباہ کن نتائج برآمد ہو سکتے ہیں جن کے پاس پناہ لینے کے لیے رفح کے سوا کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ اس وقت فلسطینیوں کے پاس رفح کے علاوہ کوئی اور ایسی جگہ نہیں جہاں وہ رہنے اور دیگر خدمات حاصل کرنے کے لیے رجوع کریں۔ کہا کہ حتیٰ رفح کے اسپتال میں بھی اس وقت گنجائش سے زیادہ مریض زیر علاج ہیں۔ لبنان کی تحریک استقامت نے صہیونی حکومت کے فوجی مراکز پر حملہ کر کے غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں اور فوجی تنصیبات کو خاصا نقصان پہنچایا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی تحریک استقامت نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ غزہ کے فلسطینیوں اور فلسطینیوں کی تحریک استقامت کی جرأت و بہادری کی حمایت نیز فلسطینی مجاہدین کی استقامت و مزاحمت کی قدردانی کے طور پر رویسات العلم شبا اور کفر شعبہ کے علاقوں میں صہیونی فوجی ٹھکانوں پر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے اعلان کیا ہے کہ ان حملوں میں صہیونی فوج کی تنصیبات اور جاسوسی آلات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی قیادت کے درمیان ملاقات میں آدھی آدھی مدت کے لیے وزیراعظم کے امکانات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ نون لیگ کی قیادت نے مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی رابطہ کیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق ملاقات میں مسلم لیگ نون نے پیپلز پارٹی کو حکومت میں شامل کرنے کی پیشکش کی، جبکہ لیگی قیادت نے ایم کیو ایم اور آزاد ارکان سے رابطوں سے متعلق پیپلز پارٹی کو آگاہ کیا۔ ملاقات میں لیگی وفد نے موقف اپناتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم مسلم لیگ نون کا ہوگا، جس پر آصف زرداری نے کہا کہ بلاول بھٹو کو پیپلز پارٹی کی سی ای سی وزیراعظم کا امیدوار نامزد کر چکی ہے۔ آدھی مدت کے لیے نون لیگ اور آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کے وزیراعظم کے امکانات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان کے عام انتخابات کے نتائج میں مبینہ تبدیلی کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن سے جواب طلب کر لیا۔ پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے انتخابی نتائج میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ انتخابی نتائج کی تیاری امیدواروں اور آبزرورز کی موجودگی میں ہوتی ہے، فارم 45 میں نتائج ہمارے حق میں تھے اور فارم 47 میں تبدیل کر دیے گئے۔ وکیل الیکشن کمیشن نے بتایا کہ بیشتر حلقوں کے فارم 49 جاری کر دیے گئے ہیں۔ دوران سماعت کامیاب اور امیدواروں کے وکلاء نے موقف اختیار کیا کہ یہ کیس قابل سماعت نہیں، الیکشن کمیشن اس میں حکم دے چکا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ملک بھر میں 8 فروری کو عام انتخابات کے انعقاد کے 2 روز بعد قومی اور صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کر دیے۔ قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 264 نشستوں کے غیر حتمی نتائج جاری کیے گئے ہیں۔ حلقہ این اے 88 کے غیر حتمی نتائج روک دیے گئے ہیں، جبکہ این اے 8 پر امیدوار کے انتقال کے باعث انتخابات ملتوی کیے جا چکے ہیں۔ مانسہرا میں بھی حتمی نتائج کو روک دیا گیا ہے، جہاں سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی شکست کا اعلان کیا گیا تھا۔ ہندوستان کی مشرقی ریاست بہار اسمبلی میں نتیش حکومت نے اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ نتیش حکومت کے حق میں 129 ووٹ پڑے، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا۔ پٹنہ سے میڈیا ذرائع کے مطابق بہار اسمبلی کے اجلاس میں نتیش حکومت نے 129 ووٹوں کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا، جبکہ مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں ڈالا گیا، کیونکہ اپوزیشن کے ارکان نے ایوان سے واک آؤٹ کر لیا تھا۔ اسمبلی میں فلور ٹیسٹ سے پہلے حکمراں مخالف دھڑے کے لیڈران کی زوردار تقریریں ہوئیں، پھر جب فلور ٹیسٹ کا وقت آیا تو اپوزیشن نے واک آؤٹ کر دیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، نام پر ان کے زندگانی مل گئی۔ نام پر ان کے مٹے تو زندگانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ داغ عشق مصطفیٰ دل سے داغ عشق مصطفیٰ دل سے زیادہ ہے عزیز، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی، میں نے یہ سمجھا مجھے ان کی نشانی مل گئی۔ اس کو ٹھکراتے گزرے غلامان رسول، اس کو ٹھکراتے ہوئے گزرے غلامان رسول، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، راستے میں جس جگہ دنیا فانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مل گئی۔ غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، ان کا غم پایا تو گویا شادمانی مل گئی، مرنے والوں کو حیات جاودانی مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا، مجھ کو قسمت نے بڑا منصب دیا ہے اے صبا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ تو لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام نور ایمان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے، اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے، اسی طرح سے ایک عظیم اور بافضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں، وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھیں، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئیں، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکیں، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا۔ وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں، ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی۔ میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں، جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سامعین، محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا، تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں، سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی۔ اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں۔ اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کی اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا۔ خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سامعین، مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں۔ البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفہ و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنے جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ درحقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں، حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے۔ اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبہ زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے۔ آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
درس کربلا سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ سامعین اس سلسلے میں اب تک آپ 12 اسباق سن چکے ہیں اور آج ہم 13واں سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بالکل تیار ہوں گے، تو آئیے پہلے گزشتہ سبق کی یاد آوری کراتے ہیں۔ سامعین آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے گزشتہ سبق میں ضمائر متصل اور ضمائر منفصل کے بارے میں آپ سے گفتگو کی تھی اور ان ضمائر کی تشریح کے ضمن میں کچھ جملے بھی بنائے تھے، تو آئیے پہلے ان جملوں کو دہراتے ہیں۔
من کتابم را به احمد داده ام۔
جی ہاں، اس میں ضمیر متصل میم ہے جو کتاب کے بعد ملاحظہ کی جا سکتی ہے۔
کتابم،
جی کتابم، من کتابم را بے احمد دادیم، کہ میں نے اپنی کتاب احمد کو دے دی ہے۔ دوسرا جملہ کیا ہے؟
او کتابش را بے برادرش داد۔
جی، اس میں ضمیر متصل شین ہے جو کتاب کے بعد آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اور اس کے معنی ہے کہ اس نے اپنی کتاب اپنے بھائی کو دے دی ہے۔ او کتابش را بے برادرش داد،
کتابش،
جی اس میں ضمیر متصل شین ہے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟
من کتابت را نخوانده ام۔
جی، اس میں ضمیر متصل جو کتاب کے بعد دیکھی جا سکتی ہے وہ تے ہے، من کتابت را نخوانده ام، میں نے تمہاری کتاب یا تیری کتاب نہیں پڑھی ہے۔
کتابت،
جی ضمیر متصل تے۔ اور اب اس وضاحت کے بعد ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ضمائر کی جمع بھی موجود ہے، تو آئیے ضمائر متصل کی جمع سے ہم آپ کو آشنا کراتے ہیں۔ جی کتابم، اس کی ضمیر متصل اگر ہم بنائیں گے تو کیا بنے گی؟
کتابمان۔
جی، یہاں میم کی جگہ من ضمیر متصل ہے اور یہ جمع کے طور پر یہاں استعمال ہوئی ہے۔ کتابت، جی اس کی ضمیر متصل تے ہے اور اس کی جمع کیا بنے گی؟
کتابتان۔
جی ہاں، یہاں پہ تے کی جگہ تان کا استعمال ہوا ہے اور یہ جمع ہے ضمیر متصل تے سے۔ کتابش،
کتابشان۔
جی ہاں، یہاں ضمیر متصل واحد شین ہے کہ جس کی جمع شان ہے، کتابشان یعنی ان کی کتابیں یا ان کی کتاب۔ ملاحظہ کیا آپ نے کہ فارسی میں ضمائر متصل کی جمع موجود ہے، اور اب ان ضمائر کی مدد سے آئیے کچھ مرکب الفاظ بناتے ہیں۔
کتاب من،
ہماری کتاب، کتاب من۔
کتابتان،
تمہاری یا تم لوگوں کی کتاب، کتابتان۔
کتابشان،
ان کی یا ان لوگوں کی کتاب، کتابشان۔ سامعین یہاں کتاب کی جگہ کچھ اور چیزوں کی مثال بھی پیش کی جا سکتی ہے، لیکن پہلے آئیے الفاظ اور معنی نوٹ کیجیے۔
گزرنامه،
گزرنامه، پاسپورٹ۔
عکس،
عکس، فوٹو۔
کیف،
کیف، پرس۔
قلم،
قلم۔
مداد،
مداد، پینسل۔
دفتر،
دفتر، کاپی۔
پوشه،
پوشه، فائل یا فائل کور،
اتاق،
اتاق کمرہ،
صندلی،
صندلی کرسی،
کفش،
کفش یعنی جوتے۔ سامعین، اور اب جو الفاظ آپ نے نوٹ کیے ہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے ذریعے ہم جملے بنا رہے ہیں اور اس میں ضمیر متصل جمع کا استعمال کر رہے ہیں۔
گزرنامه من،
ہمارے پاسپورٹ،
عکستان،
تمہارے فوٹو،
اتاقشان،
ان کا کمرہ۔ سامعین، ان جملوں کے ساتھ ہی صفت لگا کر جملوں کو مزید مکمل کیا جا سکتا ہے۔ آئیے یہ جملے دوبارہ سنتے ہیں۔
گزرنامه من سیاسی است،
ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ سامعین، آئیے ان جملوں کی ایک بار پھر تکرار کیے لیتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے بیٹھ جائیں۔ جی،
گزرنامه من سیاسی است،
گزرنامه من سیاسی است یعنی ہمارے پاسپورٹ سیاسی ہیں۔
عکستان بزرگ است،
عکستان بزرگ است یعنی آپ کے فوٹو بڑے ہیں۔
اتاقشان کوچک است،
اتاقشان کوچک است یعنی ان کا کمرہ چھوٹا ہے۔ یہاں ضمیر متصل جمع کے ساتھ آپ نے صفت ملاحظہ کی کہ پاسپورٹ کے لیے صفت لاہیں سیاسی، فوٹو کے لیے صفت لاہیں بزرگ، اور کمرے کے لیے یعنی اتاق کے لیے جو صفت استعمال کی گئی ہے وہ کوچک یعنی چھوٹا۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ نے اچھی طرح سے سنا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خوب تمرین کیجیے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے
خدا نگہدار۔
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، کین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه من خاره ای.
با در تو هست مهر و وفا در تو نیست، دفع بلا در تو هست شفت و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، حامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو. آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون
در همه گیتی به پاست نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی، در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیر شده عالم از هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جور و جفا در تو هست، مهر و وفا در تو نیست، قهر بلا در تو هست، شهد و شفا در تو نیست، در همه دور زمان چون تو ستم کار نیست، عامل هر فتنه ای صلح و صفا در تو نیست، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو، آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو، خون جوانان ما میچکد از چنگ تو.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. تو لیجیے اب سماعت فرمائیے آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی نشریات بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله طيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غمّاً إلا أذهبت، ولا عدواً إلا دفعت، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطه، وأستجلب كل محبوب أوله رضا، فاختم لي منك بالغفران. ولی الاحسان برحمتك يا ارحم الراحمين.